قافه خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشره، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الارتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، نیت کو مشکل کام نہیں. دل ہی میں یہ نیت کر لیجئے، میں نے سنت کا اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت آتے ہوتے ہو زبان سے دوہرا لیں، زیادہ اچھا عربی میں کہہ لیں، اور اچھا ہے جبکہ معنی پر نظر ہو. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں تھی، مسجد میں کھانا پینا سامنے آ گیا یا سونا ہے، تو اب یہ کہ کھا پی اور سو نہیں سکتے. نہ ان کاموں کے لیے اعتکاف کی نیت مسجد میں ہو سکتی ہے. اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے ہو سکتی ہے، کر لیجئے ثواب کی نیت سے. اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو بارہ بار درود و سلام پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1442 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر، یعنی ربیع الاخر کی آج 8ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ چاند رات سے جاری ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سنت سے سوال ہے کہ آج کل مرد لوگ انسٹاگرام فیس بک واٹس اپ پر نامحرم عورتوں کو میسج کر کر دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان پر عمل کراتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا جائز ہے؟ صرف میسج پر نامحرم عورت کو دین کی باتیں بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ مدنی فون ارشاد فرما دیجیے.
صرف نامحرم عورتوں کو بتاتے ہوں ایسا ضروری نہیں، سب کو بتاتے ہوں گے، علماء ہوں گے اگر اور وہ بتاتے ہیں تو، یہاں تک تو کوئی حرج بظاہر نہیں ہے اگر کوئی اور اس کی وہ دل میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو. کیونکہ پہلے بھی علماء سے، اب بھی خواتین جو ہیں وہ مسائل تو پوچھتی ہیں مفتیان کرام سے، لیکن اگر کوئی صرف عورتوں کے ڈریسز وصول کر کے ان کو دین کی بات بتاتا ہے تو اس میں بہرحال یہ کہ وہ کچھ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا یہ کیوں کر رہا ہے، اپنے دل پر غور کرے، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس لیے اس کو ایسا نہیں کرنا ہے. جیسے عام وائرل کیا کوئی صوتی پیغام یا کوئی صحیح شرعی مسئلہ جو مثلا بہار شریعت سے نکال کر وائرل کیا، وہ پرفیکٹ اور صحیح ہو مسئلہ، تو اب یہ کہ مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتے ہیں اس کو، تو اس میں تو ظاہر کوئی حرج ہی نہیں ہے.
یہاں اصل میں ایسا ہے کہ پرسنل ایڈریس اس کے پاس کہاں سے آیا، پرسنل نمبر اس کے پاس کہاں سے نامحرم عورت کا آیا. یہ اصل میں بعض اوقات تو جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جیسے کسی پیج پر یا اپنی آئی ڈی پر کوئی چیز ڈال دی تو جس نے چاہا پڑھ لیا، وہ مرد پڑھے یا عورت پڑھے، لیکن ایک اس نے خاص طور پر اس کی آئی ڈی پر بھی بھیجا عورت کی، حالانکہ اس کو بھیجنے کا یہاں کوئی تک نہیں بنتا تھا یا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پہ اسلحہ اس کی واجب ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا، لیکن قصدن ایک نامحرم کی ہی اصلاح کر رہا ہے اور اسی کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، تو ایسا پرسنل تعلق رکھنا چاہے دین کے نام پر، یہ کیسا ہے؟
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو عورت اور مرد کا آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیجنا اسے منع فرمایا، کہ بس اسی طرح پھر وہ آگے بندہ بڑھتا ہے اور نیکی کی آڑ میں شیطان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. امام غزالی کی بات کا میں نے خلاصہ سمجھو عرض کیا ہے. تو یوں بہار شریعت میں بھی ہے کہ اگر کسی یعنی عورت بیمار ہو جاتی ہے اس کی عیادت نہ کرے، نہ محرم عورت کی عیادت نہ کرے، اس کے یہاں کوئی فوتگی جیسے ہو گئی، وفات ہو گئی کسی کی، تو تعزیت بھی عورت کو نہ محرم نہ کرے. یہ بہار شریعت میں اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے، تو یہ غالباً سد ذرائع کے طور پر ہے کہ پھر بندہ آگے بڑھتا ہے اور پھر یہ کہ نہ کرنے کے معاملات ہو جاتے ہیں. جیسے ہمدردی کرنا، اب شروع میں ہمدردی نامحرم سے وہ کرتا ہے تو وہ باتوں کا درست ہوتا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر ہمدردی میں بہت کچھ مطلب یعنی کہ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ خاص عورت کو ہی وہ ہدف بنا کر اگر وہ میسج بھیجتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک افسوسناک خبر آج ملی ہے. ایک ہمارے محب دعوت اسلامی تھے، عرب تھے، حضرت شیخ محمد الیدروس، ان کا آج انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عمر بھی بظاہر زیادہ نہیں تھی اور انتقال کا صحیح سبب ابھی تک پتا نہیں چل سکا. بہرا ان کا وقت برا ہو گیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے بہت محب تھے، یہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے اور ان کی اتنی یعنی عقیدت اور محبت تھی کہ اپنے آپ کو عطاری بولتے تھے، وہاں کے وطنی تھے عرب شریف کے مکہ مکرمہ کے. بس یہ کہ میں ان کے جو بھی عزیز ہیں ان سے تعزیت کرتا ہوں، غلام طہٰ الیدروس، مصطفیٰ الیدروس، محسن الیدروس، یہ ان کے بھائی تینوں، اور ان کے بیٹوں کے نام ہیں عبداللہ الیدروس، عبد المجید الیدروس، سالم الیدروس، صالح الیدروس، عمر الیدروس، علی الیدروس، تو یہ اولاد تو ان کی عمر کے ساتھ بچے ہوں گے بعض تو اس میں، بہرحال میں سبھی سے اور سب خاندان والوں سے، سوگواروں سے، ان کے جو بھی ہیں عزیز، ان سب سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت قبلہ شیخ محمد علیہ دروس کو غریق رحمت فرما، یا اللہ ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، مولا کریم ان کی قبر جنت کا باغ بنے، تو یا اللہ یہ جب قبر میں پہنچے ہیں تو ان کی قبر میں یہ اندھیرا نہ دیکھیں، بس تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی شمع روشن ہو، الہ العالمین ان کی قبر تا حد نظر وسیع ہو، پروردگار عالم ان کی قبر پر رحمتوں کی بارشیں ہوں، انوار و تجلیات کی برسات ہو، مولا کریم ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، رحمت کے پھولوں سے ڈھک جائے، الہ العالمین انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، مولا کریم ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں، انجم رحمان، میرا سوال یہ ہے کہ میں فش کا کام کرتا ہوں، مچھلی کا، جو مچھلی نکال کے بیچتے ہیں وہ صبح کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، وہ زور اثر مغرب پڑھنے میں وہ مچھلی کے کپڑے ہوتے ہیں وہ تو اتار بھی دیں تو پھر بھی وہ بدبو آتی ہے، تو اس لیے ذرا ارشاد فرما دے.
اللہ کریم آپ کے کاروبار میں برکتیں دے، نظر بد سے بچائے، اور اپنی عبادت کا ذوق و شوق ایسا عطا کرے کہ کوئی رکاوٹ اس میں نہ کھڑی ہو، ہمارے حق میں بھی دعائیں مستجاب ہوں. اس میں بیٹے یہ ہے کہ فجر کی نماز جن کپڑوں میں پڑھتے ہیں، جس بدن کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر کاروبار میں اسی بدن کے ساتھ جاتے ہیں، فجر و ظہر کے درمیان وقت تو بہت ہوتا ہے، تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح مینج کریں کہ وہ ظہر سے اتنی دیر پہلے آپ فارغ ہو جائیں، اچھی طرح نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ مسجد میں پہنچ سکیں. بازار پیسوں کی رکاوٹ ہوگی، میرے گاہک چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن عام طور پر یہ مچھلی اور یہ صبح زیادہ ان کا شاید کاروبار ہوتا ہے، پھر دوپہر تک ویسے ہی میرا خیال ہے وہ بازار کا رش ٹوٹ جاتا ہوگا، ٹوٹ نہ بھی جاتا ہو اتنا ہی رش ہو تو جنت میں بھی تو جانا نا، وہاں بھی رش ہوگا دروازوں پر، کندھوں سے کندھے جو ہے نا یہ رگڑ کھا رہے ہوں گے جب جنت میں جا رہے ہوں گے، اس رش کی لذت پانے کے لیے اس رش کی فانی لذت کو ترک کرنا ہوگا اور نماز کے لیے تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ اگر کپڑے بدبودار ہیں، بدن بدبودار ہے، تو اس حالت میں مسجد میں آنا تو یہ گناہ ہے، اس سے لوگوں کو بھی ظاہر ہے تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح عصر یا جو نمازیں بھی ہے آپ نہاتے رہیں دھوتے رہیں، اور وجوہات کی بنا پر بھی تو لوگوں کو نہلایا دھلایا جاتا ہوگا، تو خارشوں کے جلدی امراض اسکن کے امراض ایسے ہوتے ہوں گے. یہ میں خود ایک دور میں چند سال پہلے مجھے واسطہ بڑا سخت سردی میں نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے نہاتا تھا سردی میں، وہی مجبوری سب کرواتی ہے، تو اب جسمانی تکلیف کی مجبوری تو کروائے اور اللہ پاک کی عبادت ہمیں کچھ نہ کرنے دے، تکلیف نہ اٹھانے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک کی عبادت پر جتنی ہم تکلیف اٹھائیں گے اتنا ثواب بڑھے گا. حدیث پاک میں افضل الاعمال احمزها، افضل عمل وہ ہے، یعنی اعمال میں افضل ترین زیادہ افضل عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہو. بیٹے نماز ہرگز نہیں چھوٹنی چاہیے، کھانا بھلے چھوٹ جائے، چائے کا وقفہ جو ہے نا وہ بولے چھوٹ جائے، چاہے نہ ملے کچھ بھی نہ ہو، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد یاسر ہے، میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا کیسا ہے؟ اگر ایسی کیفیت بنتی ہو تو اس سے کیسے بچا جائے؟ رہنمائی فرمائیے.
کسی کے نقصان پر خوش ہونا شماتت کہلاتا ہے. جیسے کوئی بیمار ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا بےچارے کا، سر پھٹ گیا، یا کوئی سا بھی اسی تکلیف میں آ گیا ہو، نقصان ہو گیا، تو یہ کہ خوش ہونے والے کے لیے یہ حدیث پاک میں اس کی مذمت آئی ہے کہ اس کو بھی اسی طرح کا نقصان ہو جائے، مبتلا ہو جائے وہ. اس طرح کا مطلب ہے ایک روایت حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شماتت سے اللہ پاک کی پناہ مانگا کرتے اور فرماتے اے اللہ میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. شماتت، یہ حدیث پاک کا مضمون پورا ہوا. شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا نہایت ہی مضموم اور ہلاکت یعنی بربادی میں ڈالنے والا امر یعنی کام ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے. یعنی کوئی مصیبت میں آ گیا اور دوسرا یہ سمجھے کہ میں نے اس کو بد دعا دی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے. یہ مضموم فعل ہے، ہلاکت میں ڈالنے والا، برباد کرنے والا یہ کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ باطنی بیماریوں کی معلومات ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کے پیج نمبر 295 سے 296 تک میں نے کچھ آپ کی خدمت میں روایات وغیرہ پیش کی. اللہ کریم ہم سب کو دوسروں کا ہمدرد بنائے، کسی کی مصیبت دیکھ کر ہمیں رنج پیدا ہو، خوشی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہم کریں گے دل میں یہ ہوتا تو اس کا علاج مطلب اسی طرح کریں کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کی ہمدردی کریں، اس کے ساتھ تعزیت کریں، دل کو سیٹ کریں کہ اس میں خوش نہیں ہونا. اور ان حدیثوں کو جو بیان کی گئی یاد کریں کہ اگر میں اس پر خوش ہوں گا تو اللہ پاک اس بات پر تو قادر ہے ہی ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اس مصیبت سے نکال دے اور میں اس مصیبت میں آ جاؤں. یوں اپنے آپ کو ڈرائیں، مزید مطالعہ کریں. میں نے کتاب کا نام اور حوالہ بھی عرض کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو مزید اس میں بچنے کا ذہن بنے گا. اس میں اس کے علاج دیے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے کتاب ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور مکتبۃ المدینہ سے 230 روپے میں یہ یعنی خریدی جا سکتی ہے.
پیج بھی 300 سے زیادہ ہے.
سوال یہ تھا کہ ہم لوگ گوشت کا کام کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے صدقے کا بکرا ذبح کرواتے ہیں، تو یہ گوشت وغیرہ بھی دیتے ہیں تو وہ تو ہم لوگ نہیں لیتے ہیں. اچھا، ہماری مزدوری بھی مل جاتی ہے. دوسرا یہ جو ہے نا سری پائے یا اس طریقے کا گلیجی وغیرہ یا پھپڑا اوجڑی یہ دے دیتے ہیں، تو یہ ہمیں کو بیچ کر کیسے استعمال کرنے چاہیے یا نہیں، اور ہمیں گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، یہ معلوم کرنا تھا.
اگر آپ نے اجرت میں گوشت نہیں لیا، نہ سوال کیا، اور وہ اپنی خوشی سے اگر گوشت پھیپھڑا کلیجی سری پائے وغیرہ دے رہا ہے تو لینے میں تو حرج نہیں ہے، کھانے میں بھی حرج نہیں ہے، بیچ بھی سکتے ہیں، آپ مالک ہیں. رہی اوجڑی، اوجڑی کھانا گناہ ہے، ناجائز گناہ ہے، तो ओझड़ी नहीं खानी चाहिए। अलबत्ता ओझड़ी की पहली परत जो नजासत से बिल्कुल मिली हुई होती है तो वो अगर उतार दी जाए तो अब ये बच जाती है, जो इसको बट बोलते हैं, बट खाना जायज है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى عليه وسلم। एक सवाल आया कि नमाज में जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, इसमें क्या इब्राहिम अली सलाम के नाम से पहले सैयदना का इजाफा कर सकते हैं?
हाँ, करने में कोई नहीं बल्कि मुस्तहब है ना। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से पहले सैयदना का इजाफा मुस्तहब है, और इनके भी दोनों अंबिया किराम है और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल रसूल जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
एक और सवाल है कि क्या कोई इंसान दुनियावी जिंदगी में जन्नत देख सकता है? अगर कोई देखने का दावा करे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा?
इसमें मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, इसकी ख्वाब में तो दिखाना मुमकिन है, और दुनियावी जिंदगी के अंदर जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये दिखाई गई हैं चीजें जन्नत की। इसीलिए बाहरी शरीयत में जहाँ पर ये इरशाद फरमाया कि जिसका ऐसी नेमतें हैं जन्नत की कि ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल में ख्याल गुजरा, तो वहीं पर हाशिए में लिखा सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने दिखाया, बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी।
नज़ा के वक्त ये हदीस पाक जो है, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पड़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। इसकी कोई शरह होगी कि वो आया नज़ा के वक्त या क्या? वल्लाहु अलम, ख्वाब में देख सकता है अलबत्ता अल्लाह दिखाए तो, हकीकत में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी या बाद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को दिखाई गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा नाम अमीना बिनत अब्दुल माजिद है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। प्यारे अमीर अहले ये सवाल है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी किसी न किसी वजह से छुट्टियाँ भी हो जाती हैं, तो इदारे की तरफ से ये होता है कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब डॉक्टर की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग बना के दे देते हैं, और कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो कुछ पैसे लेकर सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, तो क्या पापा सर ये झूठ नहीं कहलाएगा? हालांकि बच्चों की शादियों की वजह से भी छुट्टियां होती हैं और भी वजह से छुट्टियां होती हैं, तो ये झूठ नहीं कह जाएगा? बड़ा मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
माशाल्लाह, बगैर बीमारी के अगर डॉक्टर ने बना दी सर्टिफिकेट की बीमार है छुट्टी दे दो इसको, सर ये धोखा है, झूठ है, जबान से बोले लिख कर दे तो डॉक्टर, तो कई डॉक्टर इस तरह का कर रहे होते हैं हिसाब किताब, यहाँ तक के अब पता नहीं होता नहीं, पहले तो हज की हेल्थ सर्टिफिकेट हज में भी जमा करानी पड़ती थी, अब भी शायद करानी पड़ती है, और अब ये भरोसा नहीं करते डॉक्टर की सर्टिफिकेट पर, अब ये डायरेक्ट हजी को जाना होता है और वो इंजेक्शन लगाकर और कुछ तरकीब होती है, अब भी कर चोर की 14 नजरें, घर बैठे भी इंजेक्शन तस्वुर में लग जाते होंगे और सर्टिफिकेट आ जाती है, पैसा फेंक तमाशा देख, तो ये हाजी लोग भी जो ये करवाएं अगर पैसे देकर सर्टिफिकेट ले लें ये भी गुनाह है, कारवान वाले भी अगर इस तरह की सर्टिफिकेट लाकर देते हैं ये भी गुनाहगार है, तो ये धोखा झूठ है। और जो हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए जो इंजेक्शन या जो भी हिसाब किताब होता है लगाने का, ये हकीकत में हमारे अपने फायदे का होता है बीमारियों के, अब ये इलाज है तो जो इलाज शरीयत से नहीं टकराता वो जायज होता है, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ताकि इनको कोई ऐसी बीमारी ना हो, बच्चों को पोलियो के टीके वगैरह कतरे पिलाते हैं पोलियो से बचने के लिए, काली खांसी के से बचने के लिए, तो बरसों पुरानी ये तरकीब है, तो अगर कोई, तो सारे बच्चे तकरीबन करते ही होंगे इस तरह, तो अब ये क्या इसके अब ये ना करने के बजाय अगर सर्टिफिकेट को ले ले और तो कुछ नहीं होगा, पोलियो हो गया बच्चे को तो आप क्या करोगे, काली खांसी हो गई तो फिर ना सोएगा ना सोने देगा आपको। اور جھوٹ دھوکہ الگ. تو اس لیے وہ بہرحال دھوکہ دینا یہ گناہ کا کام ہے اور ایسا نہ کیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محی الدین اتاری, میری دادی کموبیش 120 سال کی ہیں, 40 سال سے نابینا ہے اور 1 سال سے دماغی توازن بھی درست نہیں ہے, بیڈ پر ہی ہے. تو کیا اس صورت میں ابھی ہم ان کے جو ہے فدیہ نماز اور روزے کا فدیہ کر سکتے ہیں؟
اللہ پاک اس پر رحم کرے اور ایمان سلامت رکھے, شفا دینے پر بے شک وہ قادر ہے, شفا عطا کرے. اس میں جب جب ہوش میں ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہو افاقہ بھی ہوتا ہو, اب وہ کیا کیفیت ہے آپ کو پتا, تب تب تو نماز پڑھنی چاہیے اس کو جبکہ ہوش میں آ جائے, بالکل سمجھ پڑتی ہے سب کچھ. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 723 مسئلہ نمبر 21 جنون یا بے ہوشی اگر پورے 6 وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں, اگرچہ بے ہوشی آدمی یا درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو تو قضا واجب ہے. 6 سے کم 5 نمازیں سمجھو کہ اس کی اس حالت میں پورا وقت گزر گیا تو قضا کرنی ہوگی پانچوں. 6 ہو گئی یا پھر اب جتنی بھی 6 سے زیادہ ہیں یہ سب کے سب میں ان کی قضا نہیں ہے, یہ اس سے نماز ساقط ہو گئی, معاف ہو گئی. تو ان نمازوں کا انتقال کے بعد بھی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کی اگر کوئی کیفیت ہوتی تو, لیکن ہوش و حواس میں جو نمازیں چھٹی قضا ہوئی ان کا فدیہ دے سکیں گے. اچھا روزے کا مسئلہ الگ ہے, روزوں میں اگر ایسا بڑھاپا ہے شیخ فانی جس کو بولتے ہیں کہ آئندہ اب صحت لوٹنے کی امید ہی نہیں ہے اور یہ روزہ رکھ نہیں سکتا, تو اب اس کا ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیا جائے گا. اور اگر گرمی میں نہیں رکھ سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے تو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, سردی میں قضا کرے جبکہ رمضان شریف گرمی میں ہے. اچھا فدیہ دینے کے بعد بھی اگر صحت لوٹ آئی روزہ رکھنے پر یہ قادر ہو گیا, قدرت مل گئی اس کو, تو یہ جو فدیہ دیا تھا یہ نفل ہو گیا, روزے قضا کرنے ہوں گے جو چھوٹے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی مذاکرے میں امیر اسمت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے, سوال ہے کہ ہمارے یہاں جو منگنی ہوتی ہے تو منگنی میں جو دولہا والے ہیں وہ دلہن والوں کو انگوٹھی اور کپڑے وغیرہ جو بھیجتے ہیں یعنی ان کو دیتے ہیں, تو ان کا لینا کیسا, ان کا دینا کیسا اور وہ ان کا استعمال کرنا اس کا کیا شرع حکم ہے؟ براہ کرم یہ ہمیں ارشاد فرما دی, جزاک اللہ خیرا.
اپنی خوشی سے تحفے طائف کی لین دین تو جب رشتے قائم ہوتے تو دیے جاتے, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ لین دین کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے گناہگار کہنا کیسا ہے؟
یہ عاجزی ہے, انکساری ہے, کوئی حرج نہیں.
کیا
میں تھوڑی بولے گا میں نیک آدمی ہوں, نیک آدمی بولے گا تو بھی آزمائش میں آئے گا, لوگ خلاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا میت کی تصویر دیکھنے سے یا موبائل میں اس کی تصویر رکھنے سے میت کو اذیت ملتی ہے؟
موبائل میں تصویر رکھنے سے؟
جی جی.
دیکھنے سے ہزار تو ایسا کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا کہ اس کو تکلیف کیوں ہوگی اس میں. میت کو تکلیف یعنی کہ وہ یوں سمجھو کہ ماں باپ ہیں تو ان کے پاس ہر ہفتے جمعے کے روز اب ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں, نیک اعمال ہوتے ہیں تو ماں یا باپ جو فوت ہو چکے ہیں ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے خوشی سے, اور اگر گناہ پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے پر رنج و غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, نشانی ظاہر ہوتی ہے رنجیدگی کی. یہ کرنا ہے. نیکیاں ماں باپ تک نیکیاں ہی جائیں, انہیں اطلاع جائے کہ انہوں نے یہ نیکیاں کر رہا ہے, میرا بیٹا گناہ کر رہا ہے, یہ بات آپ کے ماں باپ تک نہیں پہنچنی چاہیے. اور کوئی اس کی صورت بھی نہ پہنچنے کی, ایک ہی صورت ہے کہ آپ گناہ کریں ہی نہیں تو نہیں پہنچیں گے. تو کرنے کے ہیں کام وہی کرنے چاہیے, باقی اب یہ یوں کرنے سے تکلیف ہوتی ہے, یوں کرنے تکلیف ہوتی ہے. طرح طرح کی لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر یا غلط فہمی کی وجہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ حدیث شریف میں ہم سنتے ہیں کہ جو جمعے کے دن, مفہوم ہے اس کا حدیث شریف کا, کہ جمعے کے دن جو 200 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ 200 سال کے گناہ سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ.
یہ اپنے جب یہ گناہوں کے معافی کی بشارت ہوتی ہے تو اس میں عام طور پہ وہ صغیرہ چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں. کبھی یہ بڑا فگر, میں حدیث کی شرح بیان نہیں کر سکتا, کبھی یہ فگر بتاتے ہیں تو اس میں ایک مبالغہ مراد ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں تم کو 100 مرتبہ کا, الگ 100 مرتبہ نہیں کہا ہوتا ہے, بارہا کا, کئی بار کا. تو یہاں یہ بھی واللہ اعلم محدثین ہی بیان کر سکتے کہ یہاں 200 سال سے مراد کیا ہے.
اس طرح کی دیگر روایتیں بھی آئی ہیں تو اس کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنی عمر ہماری امت میں عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, تو اس میں یہ فرمایا کہ جب اس طرح ہوگا تو اس کے کبیرہ جو گناہ ہیں, بڑے گناہ, اس کے اندر تخفیف ہوگی, کمی واقع ہوگی. اور دوسری اس کی شرح یہ کی گئی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نیکیاں اس کے بدلے عطا فرمائے گا,
گناہوں کے بدلے میں نیکیاں, نیکیوں سے بدل جائیں گے.
یعنی اس کو جیسے 200 سال کے اس کے گناہ نہیں ہیں, صغیرہ کم ہیں, تو اس صورت میں نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے.
سبحان. میرا نام ہے محمد رحمان. محمد رحمان نام رکھنا ٹھیک ہے یا کوئی ہے منع وغیرہ ہے کوئی؟ اس کا جواب عطا فرما دیں.
اللہ رحمان ہے, اس کی رحمتیں ہم پر ہوں, ہمیں بے حساب مغفرت سے وہ نوازے. ہم رحمان نہیں ہو سکتے, وہی رحمان ہے. عبد الرحمان نام رکھا جا سکتا ہے, محمد رحمان نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا حضرت آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بچوں کی ایک کھیلنے کی چیز لاتا ہوں جو وہاں پہ جہاں سے میں لینے آتا ہوں وہاں پہ 10 کی ملتی ہے, اور میں 5 روپے بڑھا کر یہاں بیچتا ہوں. جہاں سے میں لینے جاتا ہوں اس کے برابر میں ایک دکان میں وہاں پہ بھی 15 کی ملتی ہے, تو یہاں پہ بچے اور ان کی مما بھی سب خوشی خوشی سے پیسے دے کے اور لے لیتی ہیں, تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں.
یعنی ایک دکان سے 10 روپے کی کوئی چیز لی انہوں نے اور اسی دکان کے برابر میں وہ چیز 15 روپے کی بھی ملتی ہے, اب یہ جب لے کر آتے ہیں تو 10 روپے کی چیز جو ہے وہ دوسروں کو, دوسرے بچوں کو 15 کی بیچ دیتے ہیں. اب وہ بچے اور اس کے ماما وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ خوشی خوشی خرید لیتی ہیں کہ یہ چیز 15 کی بھی ملتی ہے, تو اس سے 15 کی لے لیتی ہیں, تو اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اللہ اللہ. خیر وہ 15 کی نہ ملتی ہو, وہاں 8 روپے کی بھی ملتی ہو, اور کسی نے اپنی چیز 15 کی بیچی اور کوئی اگر خریدتا ہے, دھوکہ نہیں ہے اس میں, جھوٹ نہیں بولتا ہے, تو پھر جائز تو ہے. نفے کی وہ جیسے عوام میں کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع ہو, یہ مقولہ درست نہیں ہے. البتہ زیادہ مہنگا بیچنا یہ مروت کے خلاف ہے کہ مسلمانوں کو مطلب دینے کے سستا دے, خیر خواہی کرے. تاہم یہ کہ یہ 10 اور 15 کا جو اس نے کہا یہ تو صحیح ہوتا, فرض نہیں.
بابا ایک تو نابالغ لگ رہے تھے سمجھدار جی,
میں سوچ رہا تھا یہ پھر ہے ڈیپ مسئلہ
جی.
اما کا ساتھ میں کہا نا
دوسرے بچے, اپنا نہیں فرمایا دوسرا, اصل میں صورت تھوڑی سی اور جی وہی واضح نہیں ہے کہ یہ لاتے ہیں پھر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمارے لیے تم لے لینا، تو وکیل بھی بنانے کی بعض اوقات صورتیں ہوتی ہیں کہ گھر والے لے لیتے ہیں یا بچہ ہی لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سب بچوں کے لیے لے آؤں گا، تو وہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ وکیل بنا ہوا ہوتا ہے، اب وہ جو زائد رقم لے گا وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا،
پھر تو پھر گناہگار ہوگا اس طرح کا، یعنی کہ اب وہ نابالغ بھارا جس نے بھیجا، خیر یہ کام جو ہے نا اس طرح کا یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں سے لی 10 کی اور اس کو 15 میں دوسری دکان میں 15 کی مل رہی نا، تو میں 15 کی لایا ہوں، جھوٹ بولا دھوکا دیا، اور یہ گناہ کا کام ہے، جب وکیل بنا تو اتنے ہی کی لائے، جتنے کی وہاں سے لی نا اتنے ہی پیسے اسے لے، زیادہ نہیں لے سکیں گے جھوٹ بول کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد فاروق پوچھ رہے ہیں کہ جب چوٹ لگی ہو تو غسل کیسے کریں؟
اب کہاں چوٹ لگی کیسی لگی کوئی وضاحت نہیں ہے، زخمی بھی ہے تو وہ اپنے پاؤں کو پٹی باندھ کر، کسی طرح بھی اگر واقعی پانی نقصان پہنچتا ہی ہے ثابت ہے، یا مطلب کوئی سا ڈاکٹر جو ہے خدا رسول کو جاننے والا خوف خدا والا وہ کہتا ہے اس کو پانی نقصان کرے گا، یا اپنا تجربہ ہے، تو وہ ایسی کوئی پٹی باندھ دے، کوئی پلاسٹک پہنا دے، کوئی ایسی سسٹم کر لے کہ جس سے وہ پانی اس کو نہ پہنچے، غسل کر لے یا وضو بھی کرنا تو کر لے، اور پھر اس حصے کو جہاں پانی پہنچانا منع ہے، اگر پانی ڈالنا منع اور پٹی کھولنے پر وہ ایسا ہے کہ دوبارہ ایسی باندھ لے گا تو اس زخم کو پانی والا ہاتھ پھیرے، اس کا بھی نقصان ہے، پٹی کھول کر ویسے باندھ نہیں سکے گا، دشواریاں ہیں، تو ایسی ضرورت ہے پٹی ہی پر مسح کر لے، مسح کرنا ہے جس جگہ کا مسح کر رہا ہے تو وہاں اس جگہ کے ذرے 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 پر پانی کی تری یہ پہنچنی ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد ظہیر پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے جنازے کا اعلان کرنا کیسا ہے؟
عرف تو ہے ہمارے، عرف ہے ہمارے اطراف میں، یہاں میں بھی سنتا رہتا ہوں کہ مسجد کے جنازے کا اعلان تو ہوتا ہے، کوئی علماء بھی روکتے نہیں اس کو، منع نہیں فرما رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم پنکھے وغیرہ بناتے ہیں، یہ کاریگر حضرات پنکھے بناتے ہیں، تو اس میں سے پیتل وغیرہ ہوتے ہیں یا دیگر سامان ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا؟
اگر گاہک جس سے جس کا پنکھا بنا ہے وہ نہیں لیتا، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بولتا ہے کہ تم لے لو یا پھینک دو جو کرو، تب تو رکھ سکتے ہیں، اگر اس پر یہ ہے کہ یہ اس کی قیمت بنتی ہے اور لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اب پھر وہ ترکیب سے چھپا دیا اور وہ بھول کر چلا گیا، تو ظاہر ہے یہ گناہ ہے، اس کو تو جتنا بھی اس طرح کا جمع کیا جن جن کا سب کو واپس دینا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی، وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو دینا ہوگا، یا ملتے ہی نہیں ہے کس کا پتا نہیں ہے، تو جن جن کا پتا نہیں ہے کہ یہ اور یا پتا ہے لیکن وہ فوت ہو گیا یا ملک چھوڑ گیا، کوئی صورت نہیں ہے اس تک پہنچانے کی، تو اب اس صورت میں اس کو خیرات کر دے، ایسے شخص کو دے دے جس کو زکات دے سکتے ہیں، توبہ تو بہرحال کرنی ہے اور ثواب کی نیت کے بغیر یہ دینا ہے۔ اچھا اب یہ کہ وہ چیز تو کھا پی گیا بیچ کر، اس کے بدلے کوئی سی اپنی رقم دینی پڑے گی اس کو، اس کے باوجود کبھی بھی وہ آ گیا کہ وہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کو دینا پڑے گا، یہ خیال رکھے گا، اب اس کے دینے کی پھر جس کو دیا اس سے لے سکتا ہے فقیر سے، اس کی ہے صورتیں، بہرحال بندوں کے حق کا جو معاملہ ہے نا یہ آسان نہیں ہے، وہ ادھر پرایا مال ہڑپ کرتے ہوئے ڈکار بھی نہیں لیتے، لیکن یعنی اتنا مطلب یہ مشکل معاملہ ہے کہ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، پیج نمبر 52، پر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ پل صراط کی پشت پر, پل صراط کی پیٹھ پشت پر, پیٹ پر آگ کے آنکڑے ہوں گے, پکڑنے کے آنکڑے, آگ کے آنکڑے ہوں گے. جس نے حرام کا ایک بھی درہم لیا ہوگا وہ آنکڑے اس کے پاؤں کو پکڑ لیں گے, تو وہ اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس درہم کا مالک بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے نہ لے لے گا. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس یعنی مالک کے درہم کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں گر پڑے گا. اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں چھین لی جائیں, جو مال ظلمن یعنی ناحق لیا ہے اسے اس کے مالک کو لوٹا دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال ہے, کیا قیامت سے پہلے جنت جہنم ملتی ہیں؟ انتقال کے جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے جنت جہنم کے تعلق سے کیا اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ قیامت کے بعد ہی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا؟
قیامت, قیامت کوئی فیصلہ ہونا ہے, قبر میں عذاب کی صورت ہے, عذاب ہوگا اور جنت کی کھڑکی کھلے گی نیک بندے پر, وہ جنت کی ہوائیں اس کو آئیں گی اور خوشبوئیں اور جو بھی ہے, لیکن اصل میں حقیقت میں جنت میں اپنے بدن کے ساتھ داخلہ جو ہے وہ قیامت میں ہوگا. تو قبر میں بھی عذاب کی صورتیں اور قیامت کے دن بھی عذاب کی صورتیں ہیں, قیامت میں بھی عذابات ہیں. اللہ تعالیٰ قبر و حشر کے عذابات سے ہم کو محفوظ رکھے. وہ ہے نا کہ جس نے حرام سے آگ پر کی, اللہ پاک قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھرے گا. یہ روایت کے الفاظ کے مطابق یہ بھی قیامت کا عذاب معلوم ہو رہا ہے, اور بھی قیامت کے عذابات ہیں مختلف روایتوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
فیس بک پر سوال آیا ہے, کیا جمعہ کی نماز گھر پر پڑھی جا سکتی ہے؟
جمعہ کی نماز کے شرائط ہیں, شرائط ہیں, گھر پر پڑھی جا سکتی. اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ اکیلا پڑھ لے یا دو چار مل کے جماعت کر لیں, تو یہ نہیں ہو سکے گا. اس میں اذن عام بھی ایک شرط ہے, وہ ہیں اس کے شرائط ہیں, مسجد شرط نہیں ہے, میدان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, مکان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن وہ اذن عام, اور امام جو ہے وہ خلیفہ یا اس کا معزون ہے, بادشاہ اسلام ہے یا اس کا اجازت یافتہ, یہ تو اویلیبل نہیں ہے معاملہ. تو عالم دین جو سب سے بڑا اس شہر میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہو, ایسا سنی عالم عاشق رسول ہو تو وہ اجازت دے تو جمعہ پڑھا سکتا ہے. اچھا, اب اگر اب یہ جس جگہ کی اس کو جس مسجد کی اجازت ملی ہے اس خطیب کو, اب وہ اپنی جگہ دوسرے کو بھی اجازت دے سکتا ہے. اب اگر کوئی عالم ہی نہیں ہے وہاں اجازت دے, تو ایسے میں پھر جمعہ پڑھانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ جس کو آگے بڑھا دے اجازت, یعنی اس کو بولیں کہ آپ پڑھا دیں, تو اب یہ وہ پڑھا سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہر صورت میں پڑھانے کے ڈھنگ آنے چاہیے اس کو, یعنی وہ بھی پڑھانے کا اہل ہو نہ اہل نہ ہو, شرائط اس میں اندر امامت وغیرہ کے جو بھی مسائل وہ جانتا ہو مسائل, تو وہ پڑھا سکتا ہے جمعہ. تو گھر بھی اگر ہے اس طرح کا اور اس میں وہ ایسا خطیب ہے جس کا میں نے کہا کہ بادشاہ اسلام ہے یا معزون ہے, اور گھر میں کوئی دروازے بند نہیں ہے, کوئی پیرا نہیں ہے, سب کو آنے کی اجازت ہے, تو اذن عام کی جب صورت پائی گئی تو یہاں بھی جمعہ تو ہو جائے گا گھر میں ان شرائط کے ساتھ. جنرلی یہ پوچھنے کا شاید مطلب یہ ہوتا ہو کہ وہ گھر میں ہی پڑھ لے, جیسے اور نمازیں بعض اوقات لوگ مسجد میں جانے کے بجائے گھر میں پڑھتے ہیں, جمعہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں مسجد نہیں, جیسے دوسرے ملکوں میں پورے پورے شہر میں مسجد نہیں ملتی ہوگی, تو ایسے موقع پر بھی گھر میں اگر پڑھتا ہے تو پھر ظہر پڑے گا, جمعہ نہیں پڑے گا.
نماز جنازہ کے تعلق سے سوال آیا ہے کہ نماز جنازہ پر جو ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد چھوڑے جائیں یا سلام پھیرنے سے پہلے چھوڑے جائیں؟
جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، تو جنازے میں جب آخری تکبیر پڑھتے ہیں نا تو اب کچھ پڑھنا تو ہے نہیں، تو اس لیے ہاتھ کھول دینے ہیں اور کھلے ہاتھوں کے ساتھ سلام پھیرنا ہے. جیسے عید کی نماز میں تکبیروں میں ہاتھ لٹکاتے ہیں تو وہاں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے، تو جہاں جہاں نہیں پڑھنا وہ ہاتھ لٹکانے، جب پڑھنے کی باری آئے گی تو ہاتھ باندھ لیں گے اور امام اب قراءت کرے گا.
ایوب خان صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بغیر وضو فاتحہ لگا سکتے ہیں؟
ہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو.
صادق ایوان صاحب ہیں، کہتے ہیں قسطوں پر جہیز کا سامان لینے کی اجازت ہے، یعنی قسطوں پر سامان جہیز کے لیے لے سکتے ہیں؟
اور جہیز کے لیے اور کسی بھی کام کے لیے ہو، اگر واقعی قسطیں درست ہیں جائز طریقے پر تو کر سکتے ہیں، لیکن شاید اس میں گیم ہوتے ہیں کچھ کہ اتنے عرصے تک نہیں دی تو اتنا زیادہ لیں گے، جرمانہ لیں گے، نہ سود کے اس میں چکر میں یہ لوگ ہوتے ہیں حساب کتاب ان کے، ورنہ یوں قسطیں جائز ہیں اگر اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو، لیکن شاید شرعی خرابیاں اس میں بہت پیدا ہو گئی ہوں گی.
بڑی گیارہویں شریف کی حقیقت کیا ہے؟ یہ محمد شہباز رضا عطاری صاحب ہیں.
یہ حقیقت یہ کہ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، ولیوں کے شہنشاہ، سلطان الاولیاء، اللہ کے مقبول بندے اور غوث اپنے وقت کے، یہ گیارہویں ربیع الاخر کو ان کا انتقال ہوا تھا، تو یہ ان کے عرس کا دن ہے. اس میں یوں گیارہویں شریف، گیارہ تاریخ تھی، گیارہویں شریف منائی جاتی ہے، ان کو اس سال ثواب کیا جاتا ہے. ہم نے بھی یہ گیارہ دن کے لیے مدنی مذاکرے کیے ہیں اور ماشاء اللہ ڈیروں ڈیر اس وقت اسلام مسجد فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی چینل پر ہم نے کیا کیا باتیں کی، آپ دیکھیں، نماز کی بات کی، حلال روزی کی بات کی، حرام روزی سے ڈرایا، گناہوں سے ڈرایا، نیکیوں کی ترغیب دی. جس نے پورا سنا ہوگا تو وہ مطلب، تو یوں میرے مرشد غوث پاک کا یہ فیض ہے کہ دنیا سے گئے لیکن ان کا فیض جاری ہے. ہم جیسے ان کے چاہنے والے جو ہے نا، ان دنوں میں لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے تو یہ مائل ہوتے ہیں اس طرف، تو اس سے ہم ایک جائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو گیارہویں شریف کی یوں حقیقت ہی حقیقت ہے ماشاء اللہ، کہ نیک کام اس میں کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ ثواب ہوتے ہیں، لوگ نیاز کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، سارے سواب کر کے کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو یہ سب جائز ہے. وہ کوئی شیطان کے وسوسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر چیز کا تو دن مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں 14 اگست کو، مناتے ہیں، کیا حقیقت ہے بھائی اس کی؟ اس کی حقیقت یہ ہے اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا، منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی خلاف شرع اس میں کام نہ کیے جائیں. خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں، تو جو کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں، جو نہیں کیے جاتے ہیں. ہم 14 اگست ہم لوگ بھی منا رہے ہوتے ہیں، ہم اس بار نیکی کی دعوت دیتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی گیارہویں شریف منایا کریں دھوم دھام سے، انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب لوٹیں گے.
کیا الحمدللہ کیا وہ تقسیم میں ورس کروں، کوئی گناہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے،
اپنا اپنا نصیب الحمدللہ. ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے یہ کر لیا. میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے نا، جب سے آنکھ کھولی ہے اس کو بولتے ہیں الحمدللہ، میں نے گیارہویں شریف دیکھی ہے. میرے محلے میں مسجد، بادامی مسجد، 6 مہینے کا تھا میں جب سے ہوا ہوں. تو خیر اس وقت تو شعور نہیں تھا، جب شعور آیا گیارہویں کے 11 واز ہوتے تھے یا ختم ہوتے تھے، محفلیں ہوتی تھی، سمجھدار ہو گیا جب تھوڑا میں چلنا پھرنا شدھ بدھ آ گئی. جاتا تھا مسجد میں گیارہویں شریف کے 11 جو بھی سلسلے ہوتے تھے، 12ویں کے 12، 6ٹی شریف، رجب کے 6، محرم کے 10. تو میں کیا کرتا تھا، جا کر کوئی سمجھ تو آتی نہیں تھی نا، اتنا شعور تھا. تو جا کے وہ بات میں شیرنی بٹتی تھی، میں بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا تھا. تو غوث پاک کی مٹھائی، کربلا والوں کی مٹھائیاں اور کھا کھا کے آج الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ. لائن اچھی مل گئی نا، کہ شیرینی کے بہانے ہی گئے، لیکن محبت کی مٹھاس دل میں اتر گئی. اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، غوث پاک کی، کربلا والوں کی، امام حسین کی.
بہانہ اگر جو شیرنی کہتا ہوں مگر شیرنی تھی بھی کس کے نام کی؟
سبحان اللہ.
رزق حلال دے مجھے.
میرا نام محمد رضا ہے. ہماری یہ فیکٹری ہے کپڑے کی سائڈ ایریا میں، اور ہمیں اس فیلڈ میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اور میں یہاں پہ ایز اے اونر اور ایز اے مطلب چیک اینڈ بیلنس سب کچھ میرے ہاتھ میں ہی ہے یہاں پہ. میرا مرشد کریم کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ کاریگر ہمارے سے ایڈوانس مانگنے آتے ہیں تو ہم ان کو منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوانس نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، تو اس طرح بولنا کیسا ہے؟ کہ یہ جھوٹ کے جملے میں آئے گا.
ایڈوانس تنخواہ مانگتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، الگ ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہوا. ظاہری الفاظ تو یہ جھوٹ. اب اس میں نا ایڈوانس میں نہیں دیتے، جاؤ نہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ایکشن سے بولتے ہیں تو یہ تو سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ ہیں ان کے پاس. اب اتنی بڑی وہ لے کر بیٹھے ہیں فیکٹری، اور اس کے بعد ایڈوانس میں 20-30 ہزار دینے کے نہ ہوں، یہ بھی بڑا مشکل ہے. تاہم یہ کہ وہ شاید نیت پر ہی یہاں اگر ایک مطلب ان کو ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو گناہگار ہوں گے. اگر ویسے اس انداز میں جیسے کہا کہ بس سمجھو گے نہیں ہے میرے پاس، تو یہ پھر جھوٹ نہیں ہوگا. یہ اس کو مطلب منع کرے نہیں دیتا، میں الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے.
اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو کہ ملازمین کو دینے کے لیے جو بھی ان کی ایڈوانس ہے تو ایک الگ سے اکاؤنٹ بنتا ہو کہ ہم نے سال کے یا چند مہینوں کے یہ پیسے الگ کیے ہوئے ہیں کہ اسی میں سے ہم ایڈوانس دے سکیں گے. اب کسی کے 50 ملازم ہیں اور ہر شخص اگر ہر مہینے آ کر کوئی 10 ہزار کو 15 ہزار کو 20 ہزار ایڈوانس مانگتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک آدھ ملازم نہیں ہے، 15-20-25-50 ملازم ہیں. تو 50 ملازم کو بھی اگر 10-10 ہزار کر کے ایڈوانس دے گا تو میرا خیال اس کو لاکھوں روپے خالی ہر مہینے ایڈوانس کے لیے رکھنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ الگ سے ایڈوانس رکھ لیتا ہو، اکاؤنٹ بنا لیتا ہو. اب اگر دے دیے 2-4-6 کو اس نے ایڈوانس، اب اگر اس کے پاس 7واں-8واں آدمی آیا اور اس کو کہہ دیا کہ یار جو ایڈوانس کے پیسے تھے وہ بڑھ گئے، اب وہ ہمارے پاس ایڈوانس کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا اسی کو صورت بن سکتی ہے؟
بات تو وہی ہے نا کہ اگر اس کے پاس ویسے بھی ہوں بھی تو بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس پر دینا تو لازم نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ اسے دے. بات وہی ہے کہ وہ الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے. تو یہ نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کے الفاظ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس میں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ہاں یوں پھر صاف کہہ دے کہ جو ایڈوانس کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، ہم ایڈوانس میں پیسے آپ کو نہیں دے سکتے،
اس کو سراحت کرنی ہوگی.
اچھا یہ کہنا ہوگا اس کو.
اچھا ملازم کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب اگر سیٹ یا کوئی بھی ادارہ ایڈوانس نہیں دیتا یا قرض نہیں دیتا، بعض اوقات ادارے سے قرض مانگا جاتا ہے، ادارہ قرض بھی نہیں دیتا، ایڈوانس مانگا جاتا ہے، ایڈوانس نہیں دیتے، پھر منع کرنے کے بعد جب باہر نکلنے کے بعد جو مانگنے کے لیے آیا تھا اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ اس کے بارے میں کیا بولے باہر نکل کر؟
بہرحال یہ کہ وہ صبر و ہمت سے کام لے. اس کو اگر سیٹ کو برا بھلا بولے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں غیبت کی صورت بنے گی، بعض صورتوں میں تہمت کی صورت بنے گی، تو گناہوں کا دروازہ کھلے گا. پھر اگر سیٹ کو پتا چل گیا تو پھر وہ الگ بدزن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، تو دنیا اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے وہ صبر کرے بندہ.
غریبوں کا احساس نہیں ہے یار.
ہاں یوں بول طرح طرح کا بولیں گے، ہماری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے.
ان پر آئے تو ان کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے.
بہرحال اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ دے تو نہیں دے گا،
میت ہوگی بھی تو شاید واپس کر لے لے گا.
اس لیے وہ صبر.
اس میں جیسے ابھی نگرانی شاہ نے اس طرف توجہ دلائی تو دوسری طرف بھی اگر کچھ ارشاد فرمائے آپ کے، جیسے انہوں نے کہا کہ لینے آتے ہیں اور یہ منع کر دیتے ہیں، ایک تو یہ فرمایا کہ بتائے انہوں نے گرانے شرانے کے ایڈوانس رکھے، ایک اکاؤنٹ بنا کے رکھا ہوا اتنے دیں گے، اب بعض جیسے ہوتے ہیں وہ بس ٹائم آئے گا نا اس پہ تنخواہ دے دیں گے، ٹھیک ہے شرعاً ان کا اس طرح کرنا یہ درست ہے، لیکن اگر وہ کسی کی مجبوری دیکھتے ہیں اپنے کسی امپلائی کی کسی ملازم کی تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟
واقعی ملازم مجبور ہے تو اس کی تو مدد کرنی ہی چاہیے، مدد کرنی چاہیے اور تمہارا لے کے مدد کر دینی چاہیے، لیکن یہ بولیں گے نا میرے پاس 150 آدمی کام کرتے ہیں، اب ایک واقعی حقدار ہے میں اس کو دوں گا تو یہ 149 پھر جان کو آ جائیں گے، کم بھی حقدار
یہ اس وقت بابا سیلری اتنی ہے کہ مہینے کے آخر میں عموماً لوگوں کے پاس واقعی گھر کا خرچہ نہیں رہتا، یوں سمجھے کہ 15-20-22 تاریخ کے بعد بس گھر والے پوچھتے رہتے کہ 31 کا مہینہ ہے کہ 30 کا مہینہ ہے، تو مہینہ پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو ایسے میں جا کر تقریباً ملازم جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیٹ ایڈوانس دے دے، سیٹ کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، یہ میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں، بڑے ایک تو بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک جنرل فیکٹریاں ہوتی ہیں جس میں 10-15-20-25-50 ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی سیٹ کی آمدنی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر سیٹ کے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کسی، کیونکہ وہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار مہینہ پورا ہوگا تو مجھے باہر سے پیمنٹ آئے گی تو میں بڑی مشکل سے 7-8-10 تاریخ کو سیلری دے پاؤں گا اپنے ملازمین کی، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سب کو ایڈوانس دینے یا سب کی مدد کرنے قرضہ دینے کے لیے ہر سیٹ کے پاس گنجائش ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، تو گنجائش ہو تو غم خاری کرنا، خیر خائی کرنا، ثواب کے لیے ان کے دکھوں میں شریک ہو جانا یہ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن ہر سیٹ کے پاس جو سیٹ کہلاتا ہے اس کے پاس گنجائش ہو کہ وہ ہر اپنے ملازم کی ضرورت پوری کر کے ایڈوانس دے سکے یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ ہم ملازمین کو بھی ہمارے سمجھنا چاہیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔
سوال یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی کھائی ہے؟
حضور نبی رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر روٹی نہ ہوتی صرف کھجور ہی پاتے تو وہی کھا لیتے، اگر بھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اسے کھا لیتے، اگر گندم یا جو کی روٹی مل جاتی تو اسے تناول فرما لیتے یعنی کھا لیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو اس سے پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گیہوں گندم کنک تین نام ہے اس کے، تو ان کی روٹی کھائی ہے۔
میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، جس بیٹے کا نام غلام محمد احمد ہے، بیٹی کا نام قرۃ العین ہے، کیا اسلام کی روح سے میرے ان بچوں کے نام اچھے ہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ان بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کی خواہش رکھتا ہوں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں ایک یونٹ کی بھی میں نے نیت کی ہے، انشاءاللہ اس تنخواہ پہ پیش کروں گا۔
ایک تو قرۃ العین لڑکی کا نام، آنکھوں کی ٹھنڈک، تو یہ تو جائز ہے نام رکھنا، ایک صحابیہ کا نام قرۃ العین تھا، نسبت کی نیت سے رکھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اب وہ لڑکے کا نام غلام محمد احمد یوں کہا ہے، تو یہ دونوں نام اچھے ہیں مطلب، اور عالم اور حافظ بنانا چاہتے ہیں مرحبا، اللہ آپ کے بچوں کو اور آپ سب کو صحت و راحت و عافیت و بھری طویل زندگی عطا کرے، آپ کے بچے اللہ کرے کہ عالم دین مفتی اسلام بنے، دعوت اسلامی کے مبلغ بنے، باعمل با کردار مسلمان بن کر اس معاشرے میں زندگی گزارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلے تم دونوں دینے کی آپ نے نیت کی، مرحبا، اللہ اس نیت پر استقامت نصیب فرمائے۔
میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ڈولوں پہ فقیر جو پیسے مانگتے ہیں تو ہم منع کر دیتے ہیں، تو غریب ایسے بولتے ہیں کہ اللہ آپ کو بار بار عمرے پہ بلائے، آپ کو بار بار حج پہ بلائے، ہم سوچتے ہیں کہ ان کی جلدی سے دعا لے لیں اور پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیر۔
دعا بکتی نہیں ہے، پیسے دیں گے تو دعا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، دعا انمول ہے، اس کا کوئی مول نہیں، قیمت نہیں، اگر وہ حقدار ہے تو دینا ثواب کا کام ہے، حقدار نہیں ہے پروفیشنل ہے تو لاکھ دعائیں دے، کیونکہ دینا جائز نہیں ہے جبکہ پتا ہے کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے، کیونکہ ہم دیں گے تو اس کا یہ کام دھندا کرے گا نہیں، ہڈ آرام ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو وہ بس مانگتے ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، یہ گناہ پر مدد کرنا ہے ان کی، یہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح بھیکے مانگ رہے ہوتے، سیاح بہت ہوتے ہیں یہ، کیا میں آپ کو بتاؤں، ہم جیسے ہوں گے آئیں گے تو ناطے پڑیں گے، کہیں اور جاتے ہوں گے تو مرثیے پڑھتے ہوں گے، کہیں اور جاتے ہوں گے ان کی بولی بولتے ہوں گے، ضرورت لباس میں بھی تبدیلیاں، ان کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے کہاں کون سے لباس پہن کر جانا ہے، تو یہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان سے ان کو نہیں دینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ چاند بٹ صاحب ہیں، کہتے ختم شریف پر جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے بھائی؟
یعنی ختم شریف سے مراد کیا؟ تیجے کی دعوت تو جائز نہیں ہے، تیجے کا جو کھانا اس سال سے پہلے پکایا گیا تو وہ غریبوں کو کھلا دیا جائے، دعوت کی صورت جائز نہیں ہے، تیجے میں دعوت کی صورتیں آج کل ہیں، رشتے داروں کو جمع کرتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تو یہ صورت تو بہار شریف میں لکھا ہے کہ یہ غم کا موقع ہے شوق کا موقع ہے اور دعوت مشروع نہیں ہے، ایسے موقع پر شرن ہے نہیں۔ مطلب اب یہ کہ اس کے بعد کا جیسے دسویں بیسویں کا چہلوم کا بھی کھانا ہوتا ہے، برسی کا ہوتا ہے، اس کا وہ حکم نہیں ہے جو تیجے کی دعوت کا حکم ہے، یہ دعوت کا لفظ یاد رکھیے گا۔ اب ویسے ختم کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو آج کل کھچڑے اور جلیبیاں کھلاتے ہیں، یہ بھی تھوڑا عرصہ ہو گیا اس کو، اب خدا جانے کچھ اور اس میں ایڈجسٹ کر دیا ہو کسی اور آئٹم کو، یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ، تو یہ یا درمیانے لوگ بھی کرتے ہیں، کوئی خاص محفل ہوتی ہے شادیوں وغیرہ کی تو کھلاتے پلاتے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر اس طرح کا ختم مراد ہے کہ گیارہویں شریف کا ختم ہے، ٹھیک ہے کھلاتے پلاتے ہیں، ٹھیک خیر تبرک ہے، بزرگوں کی نسبت ہوگی۔
عبادت اور ریاضت میں کیا فرق ہے؟
ریاضت معنی محنت، عبادت کی اپنی تعریف ہے، ریاضت کی ہے وہ، لیکن یہ ساتھ میں کہ عبادت میں محنت تو پڑتی ہے نا، خصوصاً اس کو جو مطلب بزرگان دین جو غاروں میں عبادت کرتے تھے، یا ویسے بھی آج کل تو کم اس طرح کے نظارے ہوں گے لیکن سامنے آتے نہیں ہیں، یہ جو محنت کرتے ہیں عبادت میں، ساری ساری رات پڑھنا یا گھنٹوں پڑھائی کرنا تسبیح پڑھنا، یہ سب جو ریاضت ہو رہی ہے
آج کل،
محنت ہو رہی ہے
آج کل کے ان صبح کے اوقات میں، فجر کے لیے اٹھنا بھی ریاضت کہلائے گا؟
ریاضت کے لفظی معنی محنت ہے، تو جب سخت سردی ہے کڑاکے کی اور اپنا نفس کو مار کر اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی گرم پانی بھی نہیں ہے تو وضو کرتا ہے، مگر اس کو ریاضت اس کے لیے اصطلاح بولی نہیں جاتی ہے، محنت اور عبادت میں محنت، یہ ریاضت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جماعت تم کو، یہ حضور مفتی اعظم ہند کا جوانی کا شعر مقتا، محنت عبادت میں محنت کرنا ہے ریاضت کہلاتا ہے، لیکن یہ خاص کر جیسے کہ وضو کا آپ نے بتایا تو اس کو عام بول چال میں ریاضت بولتے نہیں ہیں، سمجھ میں آتا ہے اس کا ریاضت ہونا، یہ مشقت تو ہے محنت تو ہے، گرمیوں میں روزہ رکھنا یہ بھی ریاضت ہے، مطلقاً روزہ رکھنا بھی ریاضت،
جی جی
سارا دن بھوکا رہنا پیاسا رہنا،
حج
بھی بالکل وہ ٹھیک ٹھاک تو ریاضت ہے، مگر یہ ریاضت مٹھاس والی ریاضت ہے،
اللہ اللہ
جو ایک بار حج کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کے واقعات سناتا ہے،
مینا جانا، مینا سے مزدلفہ جانا، عرفات جانا، یاد آتی چیزیں، پھر مینا آنا، طواف زیارہ آپ کو یاد ہوگا، طواف زیارہ اوپر نیچے تو جگہ ہی نہیں ملی تھی اوپر کی منزل پر،
طواف زیارہ،
آدھے گھنٹے کا ایک چکر
تھا. واجب تو جوانی کا یار, بڑھاپے میں واقعی ریاضت ایسی ہے کہ آدمی چیم بول جائے یہ. لیکن ہمارے یہاں بوڑھے بوڑھے زیادہ حج کرتے ہیں. اب تو جو دعوت اسلامی الحمدللہ میرا اندازہ ہے کہ دعوت اسلامی کے بعد نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے, بہت بڑھ گئی ہے. پہلے میں نے دیکھے نا حج تو میں یہ اپنے بالکل بوڑھے جب ریٹائر ہو جائے نا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستانی بوڑھے پہچانے جاتے نا, تو وہ بےچارے ریٹائر ہو جائیں تو بھی حج کریں. کیا حج کریں, رستے بھول جائیں, کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے کچھ سچکا پڑے نہیں, کوئی سمجھاوے تو سمجھ نہ آوے. یہ اپنی دیسی بولی بولتے ہوں, ہم اردو بولتے ہوں, ان کو پلے پڑے نہیں. یہ بےچارے پھر یہاں آ جائیں, اب وہ تو ریٹائر گیا تو وہ تھوڑی اتنی سی داڑھی رکھ لیں, یوں رومال رکھیں گیا, مدینے کی ٹوپی جالی والی پہن لیں, یا کوئی حاجی صاحب صوفی صاحب ان کا لقب. پہلے اس طرح زیادہ ہوتا تھا شاید, اب نوجوان حاجی بہت بڑھ گئے.
ترکی کے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, ترکی کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے بڑی عمر کے لوگ زیادہ لگاتے تھے.
واقعی بہت سارے دیکھے اس طرح, اور قوموں میں بھی بوڑھوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے حج میں, جوان بھی ہوتے. تو حج جوانی میں فرض ہو گیا تو پھر تاخیر بڑھاپے کا انتظار کیسا, اگر حج جس پر فرض ہو گیا تو کرنا ہی پڑے گا. یہ سوچ اتنی نہیں ہے عام طور پر لوگوں کی. دعوت اسلامی نے الحمدللہ بڑے حاجی بنائے بھائی, نوجوانوں کی یعنی کہ یوں کہوں تو اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کو حاجی بنایا ہوگا, بلکہ لاکھوں بن گئے ہوں گے الحمدللہ. پھر مدنی چینل پر جو حج کے مناظر دکھائے جاتے ہیں, حج کی جو باتیں اور مدینے کی یادیں جو مدنی چینل تازہ کرتا ہے حج کے موسم میں, تو کئی ایک کے منہ میں پانی آ جاتا ہے یار چلو حج کرتے, باغ باغ کے پہنچ جاتے ہوں گے.
انڈونیشیا جوان ہوتے ہیں نا,
ان میں
سمجھ نہیں پڑتی, ان میں
بوڑھا ہوتا ہے, پہچانے نہیں جاتے, پہچانے نہیں جاتے, داڑھی نہیں نکلتی. ایک تعداد ہے بےچاروں کی, مگر یوں غور کرے تو پہچانے جاتے کھال وغیرہ سے اور جھریاں. اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پھر مجھے
دو ڈھائی مہینے میں پھر حج کے فارموں کی آوازیں ہوں گی.
ہاں
پھر یہ کرونا ہے کہ دعا کریں بابا یہ کرونا چلا جائے
یہ چلا جائے تو پھر کچھ راستے بنیں گے
راستے بنے
اللہ چاہے گا تو یہ چلا جائے گا اللہ کرے چلا
ہمارے یہاں بھی اس بار کافی اس میں پریشانی واپس آ رہی ہے بعض اسپتالوں میں بھی رش ہو گیا ہے بستروں کی کمی آتی چلی نظر آ رہی ہے کہا جا رہا ہے اور کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے
آپ تو طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں
جی
اللہ حافظ
مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ہم اپنے گھر پہ کلر کروا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو کاریگر ہے تو کلر کی بالٹیوں کے اندر سے ٹوکن نکلتے ہیں ہم نے کلر اپنا جو ہے لیا ہوا ہے ہم اپنے پیسوں سے اور اس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے صرف مزدوری کا تو اس میں سے کوپون نکلتے ہیں جس میں پیسے ہوتے ہیں 300 روپے ایک بالٹی کے اندر اگر وہ ہمارا کاریگر ہم سے چھپ چھپ کے وہ ٹوکن نکال کے اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے اور ہم کو بولتا ہے کہ ہمیں میرا اس میں سے کوئی ٹوکن نہیں نکلا تو کیا یہ جائے ہے یا ناجائز ہے تو پلیز اس کی ہمیں رہنمائی فرمائیں
یار جس کی بالٹی ہے ٹوکن اسی کا ہے رنگ بچ گیا وہ بھی اسی کا ہے خالی بالٹی وہ بھی اسی کی ہے جو مالک ہے یہ تو خالی مزدوری لینے کا حقدار ہے تو یہ ٹوکن بھی اس کو دینا ہوگا اور اگر یہ چھپا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گناہگار ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے کہ نہیں نکلا اور گناہ ہوا جھوٹ بولنے کا بھی گناہ ہوا اللہ کریم توبہ کی توفیق نصیب فرمائے نہیں کرنا چاہیے حرام مال جو ہے نا یہ بڑا مہنگا پڑے گا ایک روایت میں انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا الیعوذ باللہ
جس کی بالٹی ہے اس کو بھی تو یقین ہونا چاہیے نا کہ فلاں میں سے ٹوکن نکلا ہے اور اس نے نہیں دیا یعنی خالی وہ بھی اپنے طور پہ سوچے ٹوکن نکلا تو ہوا یار اس نے منع کر دیا نہیں نکلا تو وہ بھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے اس کے پاس تصدیق تو ہونی چاہیے کہ یار ٹوکن نکلا تو کہ ہر بالٹی سے تو شاید ٹوکن نہیں نکلتا ہوگا کہ اس نے جو لیا اس پہ ٹوکن نکلے گا تو کیسے پتا چلا کہ ٹوکن نکلا اور اس نے نہیں دیا
بالٹی خود کھولے یا کھولتے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے کھلوائے تو پتہ چل جائے گا ہاں ویسے قیاس سے کہہ دینا کہ اس نے رکھ دیا یہ تو ظاہر ہے کہ تہمت وہ گناہگار ہوگا یہ بالٹی والا گناہگار ہوگا جو مالک ہے وہ پورا 100% پتا ہو تبھی کہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں ایسے جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست اس شعر میں انت فیہم سے کیا مراد ہے
انت فیہم من تم ان میں سے ہو انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عدو یعنی کفار یعنی کہ یا اے محبوب جب تک تم ان میں ہو ان کو یعنی کہ اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا
قرآن آیت مبارک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں جلوہ فرما ہے اللہ ان کو عذاب دے
ہاں تو یہ کہ یوں کافروں پر بھی عالمگیر عذاب نہ آنے کی اس آیت مبارکہ میں وہ ایک بشارت ہے
ٹھیک ہے انہوں نے اتنا پوچھا آپ پورا شعر سمجھا دیں
انت فیہم نے عدو یعنی دشمن کو بھی لیا دامن میں ایسے جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست ایسے جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست اچھا یعنی کہ ہمیشہ کا عیش تجھ کو مبارک ہو اے دوست کے شیدائی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں پیارے ہیں محبوب کے مطلب پیارا دوست تو جو آقا کے غلام ہیں ان کو تو ہمیشگی کا عیش ہے جنت میں عیش ملے گا تو دنیا میں یہ دشمن کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ وہ بھی اجتماعی عذاب سے محفوظ رہے گا صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات ہیں؟ 10,000
کم و بیش.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مال کے کتنے حقدار بیان فرمائے؟ 3. خواب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بخشش کا کیا سبب بیان فرمایا؟ مکھی پر رحم کرنا. کل جو یہ بیان ہوا تھا کہ چونکہ خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹ نام: بنت مہدی حسن اتاریہ پاک پتن شریف، بنت شفقت اتاریہ فیصل آباد، بنت مدثر راول پنڈی، بنت عبد المجید اتاریہ واہکین، بنت نور محمد کنڑی سندھ، بنت راشد اتاریہ میرپور خاص، اویس رضا کراچی. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عمران حیدرآباد، جن کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتاب لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھے جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، فوت شدہ والدین پر کس دن اولاد کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 2، مسلمان کی مصیبت پر خوش ہونا اس باطنی بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، یہ شعر کس کا ہے؟ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی
جنتی،
چار یاران نبی
جنتی جنتی،
حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی،
اور عمر فاروق بھی
جنتی جنتی،
عثمان غنی
جنتی جنتی،
فاطمہ
جنتی،
حسن حسین بھی
جنتی جنتی،
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی
ہے معاویہ بھی
جنتی جنتی
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی
ہر صحابی نبی
جنت جن جن جن
جنتی جنتی
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ